الحمدللہ عزت جی نے مختصر طور پہ آپ کو فرما دیا ہے. یہاں سے ہم 255 لوگ گئے تھے, جن میں 134 مرد حضرات تھے, 91 خواتین تھیں, 23 بچے تھے, 7 انفینٹس تھے. 255 لوگ تھے. اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو پوری دنیا سے ساتھی آئے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے اپنا انتظام کر لیا تھا, کچھ کے لیے ہم نے جو ہو سکتا تھا اپنے ساتھ ان کو رکھا اور ایڈجسٹ کیا. ساتھی بے حد خوش تھے, اور ایک شوق تھا جو انہیں کشاں کشاں اپنے ملکوں سے لے آیا. سفر اس وقت اگرچہ آسان ہے, لیکن سفری سہولتوں کے ساتھ ساتھ سفری پریشانیاں بھی بہت ہیں. لیکن ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مختلف ممالک سے فیملیز بھی آئیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, لیکن وہ ان تمام تکالیف کو حضرت کی زیارت کے لیے آئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ کی زیارت ہو گئی ہے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک مقام ہے اور ہم اسے اپنی بہت بڑی خوشی اور کامیابی سمجھتے ہیں. اس وقت مختصراً میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب ہم جدہ سے مکہ معظمہ جا رہے تھے تو وہ صحرا جو پچھلے سال صحرا تھا, اس وقت نخلستان میں بدل چکا ہے. اس کے اطراف میں آبادیاں بہترین قسم کی بن گئی ہیں, اور اس شہنشاہ نے وہاں لوگوں کو بسایا ہے جو جہاں سے انہوں نے ان کے مکانات لیے توسیع کے لیے, ان کو بہترین معاوضے دے کر بہترین طریقے سے بسا دیا ہے. اور یہ بات بھی بڑی خوشائند ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے, اس نے آستین کے سانپوں سے جان چھڑائی. وہ لوگ جو کسی نہ کسی صورت میں شہنشاہوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اس نے بھامتے ہوئے ان سے جان چھڑائی, اور ایسا ایک معاشرہ وہاں پیدا کیا جس میں محبت اور اخوت پائی جاتی. مسجد نبوی میں جو چھت پہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا, تو وہاں جن کو ہم بدو سمجھتے ہیں اور وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہوتے ہیں, ان کی عربی کچھ تو سمجھ آتی ہے, لیکن ان کے جسچر جو تھے نا وہ واضح تھے. اور ایک ایسی محفل میں ایک نوجوان تھا جو پی ایچ ڈی لگتا تھا اور اس کا مطالعہ بھی کافی تھا, اس کے ساتھ ایک دوسرا ایک عام سا شخص جس میں سمجھ رہا تھا وہ گفتگو کر رہا تھا. انہوں نے دو تین دفعہ رحیل شریف کا نام لیا اپنی گفتگو میں, اور ملکی حالات پر, بین الاقوامی حالات پر ان کی نظریں ہیں. پاکستان کو وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور وہ جو رویہ تھا پہلے ہمارے بارے میں, اللہ کے فضل و کرم سے شہنشاہ کے آنے کے ساتھ پاکستانیوں کے بارے میں ان کا رویہ بہت ہی اچھا ہے. اور ان تمام شعراؤں کے ساتھ جو بڑے بڑے شہروں سے نکلتی ہیں, وہاں انہوں نے اقتصادی ترقی کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹس بنانا شروع کر دیے. یہودی کی پالیسی کی وجہ سے جو تیل میں کمی آئی ہے اس کے بہت کم قیمت پہ بک رہا ہے، انہوں نے اس کے لیے اور راستے نکالنے شروع کر دیے۔ خیر میں یہ تو وہ تھا جو راستے کیے تھے۔ ہمارے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جو ڈرائیور تھا، جو مکی صاحب نے اپنی ماشاء اللہ نہایت مہارت سے وہ انسان کو پرکھتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی آدمی تلاش کر کے دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے معیار کے مطابق۔ تو وہ آدمی جو نظر سے لگتا تھا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور نہایت معتبر قسم کا ڈرائیور تھا، راستے میں اس سے جو بات چیت شروع کی اور مدثر صاحب کی انکوئزیٹیونیس نے، تو وہ بولا، اس نے بتایا کہ میں پہلے سرکاری ملازمت کرتا تھا۔ اس کے لب و لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ان کی انٹیلیجنس میں کام کرتا تھا، بڑا محبت والا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، اس نے گاڑی روکی اور وضو کر کے آیا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دینی ہے، تو وہ اپنا وضو کر کے آیا۔ ہمارا وضو تھا، اس نے وضو کیا اور پھر سارے رستے میں، وہ کافی دور، میرا خیال ہے 25 کلومیٹر کے فاصلے سے، اس نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ بہت خوش آئند تھا، تو اس نے بتایا کہ میں پولیس فورس میں تھا سعودی عربیہ کی، اور ایسی ایک سوال انہوں نے کہا کہ ترقی کے بارے میں، اس نے کہا فکر نہیں کریں، ود ان 2 ایئرس انشاءاللہ جتنے پروجیکٹس ہیں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگرچہ ابھی جتنے منصوبے تھے وہ سٹینڈ سٹل تھے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ہم نے 300 کلومیٹر لمبی بلٹ ٹرین بنا لی ہے، اس کی پٹڑی انہوں نے بچھا دی ہے، باقی انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے عمرے یا حج میں وہ بلٹ ٹرین پہ لوگ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے، اور وہ 1.5 گھنٹے میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچا دے گی۔ مدینہ منورہ کی کیا بات ہے، مکہ معظمہ کی ایک اپنی عظمت ہے، بہت بڑی بلڈنگ بن گئی ہے، لیکن میں نے 1982 میں جب اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو دیکھا، اس وقت بھی عمارت جو اس کے اطراف و اکناف میں تھی وہ بہت عظیم و شان تھی، جو ترکوں کے وقت تھی، لیکن وہ گھر جو ہے نا، دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں، اس گھر کی عظمت اور جلال اپنا ہی ہے، اور اس کو دیکھ کر ایک انسان کے اوپر 2 قسم کی چیزیں آتی ہیں، محبت بھی آتی ہے اور خوف خدا بھی طاری ہوتا ہے، وہ جلال و جمال کا مظہر ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹنے کی، تو میں قسمیاں کہہ سکتا ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے انسان اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے۔ میں حضرت جی کے سفروں کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں۔ میں یہ آپ کو واضح طور بتاؤں کہ حضرت جب بھی جاتے تھے تو میں اکثر روتا تھا کہ حضرت کیوں جاتے ہیں، لیکن اس سفر میں میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم غلطی پر تھے۔ حضرت جی اس بیماری کے باوجود، جس پر خود انسان متعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ کیا قوت ارادی عطا فرمائی ہے، کہ حضرت نے یہ وہ سفر جو جوان آدمی بھی تھک جاتا ہے اس کو کیا، عمرہ ادا کیا، اور تقریباً ہر روز ایک طواف بھی کرتے تھے اور مسجد نبی میں ہر روز حاضری بھی دیتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر کتنے جو باہر بیرون ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے دل پہ بھی ایک اثر پڑتا تھا۔ کمزور اور ضعیف لوگ بہت آتے ہیں، اس گھر کی شان ایسی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو کھینچ کے لے آتے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ کچھ مائیاں ایسی دیکھیں کہ جو ان کی کمر اتنی جھکی ہوئی تھی کہ ان کا منہ بلا مبالغہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، لیکن وہ طواف میں مشغول۔ میں جب یہ دیکھتا تھا کہ میرے حضرت بھی جو طواف کر رہے ہیں اور ہم ایک طواف کرتے ہوئے اتنا تھک جاتے ہیں، وہاں اتنا رش ہوتا ہے، وہاں خواتین کی اکثریت ہے، تو میں نے یہ بات جب حضرت مولوی صاحب سے بتائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورتوں کا جہاد عمرہ ہی ہوگا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ شہنشاہ کو خط لکھوں کہ اب تو بہت جگہ بن گئی ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، جو ان کے طواف کا ہے الگ سے کر دیں. مولوی صاحب نے فرمایا آپ گھبرائیں نہیں, اللہ کے رسول فرما گئے ہیں کہ ان کا عمرہ ان کے جہاد کا. خیر تو حضرت جی یہ جب وہاں گئے, اور وہ جو میرے دل میں ایک ہوتا تھا کہ حضرت کیوں جاتے ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ 255 آدمیوں کا ایک یعنی لوز کہہ لیں ایک گروہ جا رہا تھا, جسے حضرت, بلکہ میں تو یہ یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جماعت ہے نا, حضرت نے ایک گروہ کو جماعتی شکل دے دی. یہ بڑے بڑے جرنیل ایسا کام نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, میں ان کی خوبیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب سے زیادہ واقف ہوں, اور میں چند مرید نہ بھی بنتا تو آپ سب سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں, اور ان کو جو دیکھتا تھا کم از کم اگر ملتا نہیں تھا تو وہ دیکھ کے خوش ضرور ہوتا تھا کہ کوئی اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑا بار شکر ہے, ہم پر احسان ہے کہ ہم ان کے مرید ہیں, ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. حضرت یہ امید نہیں تھی کہ حضرت اپنے کمرے سے کبھی باہر آئیں گے اور ذکر کی اس طرح سے محفلیں جمیں گی. آپ نے نہ صرف ذکر کروایا بلکہ کم و بیش 130 مرد و زن کو مختلف مراقبات کروائے. 130 کم و بیش, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں, لیکن جو میں نے لسٹ تیار کی ہوئی تھی اس کے مطابق 130 ہیں جن کو مراقبات ثلاثہ کروائے, جن کو مسجد نبوی تک لے گئے, اور کچھ کو جو بیعت کروائی, کچھ کو فنافر رسول کروایا. یہ مراقبات آپ نے وہاں اس بیماری میں کروائے, اور وہ لوگ کس قدر خوش تھے, کس قدر ان کو اشتیاق تھا کہ وہ یہاں آئے حاضر ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کس قدر انعام فرمایا اور انعام سے سرفراز فرمایا. باقی وہ لوگ جو جاتے ہیں, ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق وہاں عبادت کرتا ہے. کچھ بہت لالچی ہوتے ہیں, وہ طواف در طواف, اس دفعہ ہم نے بھی اس میں دیکھ کے تین تین طواف اکٹھے کیے. ہم نے دیکھا باقی کر رہے ہیں تو میں بھی کروں, اور حضرت غور رحمان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ تو چار اکٹھے کر لیتے تھے اور میں ان کے چوتھے کے بعد انتظار کرتا تھا کہ یہ کر کے واپس آ جائیں. سجدے کرنے کی جو انہیں محبت ہے, اور اپنی جبین کو سجدوں سے مزین کرنے کے لیے جو ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے جذبہ کار فرما کیا ہے, کہ جہاں مصلی دیکھتے تھے, میں ان کو مذاق سے بھی کہتا تھا کہ اگر مصلی سڑک پہ بچھا ہوگا تو غور رحمان صاحب وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایک ڈیڑھ گھنٹہ سوتے تھے, اس کے بعد وہ بیت اللہ یا مسجد نبوی جا رہے ہوتے تھے, اور بے حد سجدے انہوں نے کیے, بے حد دعائیں کی. پہلے چند ایک عمروں میں وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے جب ہم مسجد نبوی میں ہر ساتھی کا نام لے کے دعا کرتے تھے, تو میں نے انہیں کہا بھی کہ آپ کچھ وقت نکالیں ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں, آپ اپنے لیے تو کر ہی رہے ہیں, لیکن شاید اس دفعہ انہیں سجدے کرنے سے مہلت نہیں ملی. اور ان کی محبت اور ان کا اشتیاق جو مسجد نبوی اور بیت اللہ میں دیکھا وہ قابل دید تھا. باقی ساتھیوں نے بھی کیا, ہمارے جتنے ساتھی تھے بار بار جاتے تھے, جوک در جوک جاتے تھے, لیکن یہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ کوالٹی جو میں نے حضرت غور رحمان صاحب میں دیکھی کہ بیت اللہ میں بھی, اور مجھے بھی ایک لمبا انہوں نے چکر لگوایا, میں نے کہا میں تو بیمار ہوں, کہتے ہیں آپ کریں تو صحیح, اور واقعی اس میں بڑا مزہ آیا. پھر شام کو جب حضرت کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا وہ ایک اور عجیب, اللہ کے فضل و کرم سے ایک عجیب لطف ہوتا تھا. حضرت کی زیارت ہوتی تھی اور حضرت کو دیکھ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی, اور دعائیں بھی نکلتی تھیں, اور رونا بھی آتا تھا, رکت بھی طاری ہوتی تھی. اور وہ شاید حضرت کی توجہ کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رونے کی توفیق بھی دی, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے بھی عرض کیا, اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ بھی حاضری ایسی ملی کہ وہاں اتنے رش ہونے کے باوجود بھی وقت مل جاتا تھا کہ آدمی آرام سے اپنا سلام پیش کر لے. یہ سب توجہات تھی ہمارے شیخ کی. تو اس دفعہ ہمارے ساتھ فراز شاہ صاحب کے والد صاحب بھی تھے. کیا والد ہیں, میں انہیں کہتا تھا کیا بیٹا ہے اور کیا باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت پیدا کی, اور ان کے تایا جی آئے ہوئے تھے ہندوستان سے, اور وہ ہمارے ساتھ نماز کے لیے جاتے تھے. انتہائی نفیس آدمی, ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر خود کو شرم آتی تھی کہ یہ اتنے بوڑھے آدمی ہیں، کمزور ہیں، اور کس محبت سے یہ سجدے ادا کرتے ہیں، کس محبت سے یہ رکوع اور قیام کرتے ہیں، اور کس صفائی کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے. تو ان کا یہ شوق دیکھتے ہوئے تو میں نے حضرت فراز شاہ صاحب کے والد سے عرض کی کہ آپ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں اوکاڑا میں حضرت جی نے مجھے پہلی دفعہ ذکر کے بارے میں ذکر میں لگایا تھا اور ذکر کے بارے میں بتایا تھا. تو میں نے کہا آپ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک لطیفہ کر دوں. میں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ساتوں لطائف کی نشاندہی کر دوں اور شام کو میں حضرت سے اجازت لے کے آپ کو بتا دوں کہ آپ آئندہ سات لطیفے کیا کریں. تو مجھے اگلے دن ملے، کہتے ہیں کہ آپ نے شاید حضرت جی سے بات کی، جیسی ان کی سواری جا رہی تھی مجھے دیکھا تو فرمایا کہ سات لطیفے شروع کر دیے ہیں. اللہ کی ذات کا کروڑا بار شکر ہے کہ اللہ تعالی نے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جلال و جمال میں اور پیار سے بھی اور خوف سے بھی اور حیبت سے بھی اپنے واعظ جاری رکھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو جائے، لیکن فنا فی اللہ اور بقا باللہ جس کو ہو جاتی ہے اور اگر وہ راسخ ہو جاتی ہے تو اسے دنیا بھول جاتی ہے، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے روزی وسیع کر دیتا ہے، اللہ اس کے چاہنے والوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں ایک عجیب محبت اور وہ پیدا کر دیتے. تو سننے والے نے عرض کی، حضرت جب دنیا کو وہ بھول جاتا ہے تو کیا وہ شریعت کے احکام پر بجاوری ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کما حق ہو، وہ شریعت کی بجاوری کرے گا، لیکن جس دنیا سے میں بتا رہا ہوں یہ وہ دنیا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے. اور فرمایا فنا و بقا جو ہے نا اس پہ وہی ٹھہرتا ہے جس کے اندر تکبر اور حسد نہیں ہے. شیخ کروا دیتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جن کی فنا بقا ہو جاتی ہے وہ اگر اوپر نہ بھی جا رہے ہوں تو نظر کریں تو وہ کہکشاں کی طرف وہ پٹری نظر آتی ہے. ہمارے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی زمانے میں ان مقامات کی نشاندہی کی جو کسی کتاب میں نہیں ہے. تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، اپنا نام لے کے فرمایا کہ پوچھے گئے کہ آپ نے یہ کیوں نشاندہی کر دی؟ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جس کے استاد صاحب سلسلہ اور ان کے مرید. اور حضرت فرماتے ہیں جناب فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو جائے تو ایمان بچ جانے کا امید پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ حضرت کا یہ ارشاد پڑھ کے کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ راسخ ہو جائے. ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ ایک آدمی حضرت الیاس صاحب نے بھیجا بیعت کے لیے، ظاہری بیعت کے لیے، تو آپ نے اس کو روحانی بیعت کرا دی کہ شاید الیاس صاحب نے انہیں روحانی بیعت کے لیے بھیجا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میرے جیسے بدکار کو، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کی بڑی کرامات ہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ میں ان کے سلسلے میں ہوں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. باتیں بہت ساری ہیں، حضرت کا بیماری مجھے ملحوظ خاطر ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ سارا سفر اور سب ساتھیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا اور وہاں کی شب و روز کے بارے میں بتاتا، وہاں کے کھانوں کے بارے میں بتاتا، وہاں ہر ساتھی کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بتاتا، لیکن یہ کنجوسی ہوگی اگر میں ناظم صاحب اور سالین صاحب کے عرض بارے میں کچھ عرض نہ کروں. حضرت کے ساتھ رہنے کے ساتھ یہ ناظم صاحب میں انسان شناسی پیدا ہو گئی، ہر انسان کو پہچانتے ہیں اور اس کی اسی طرح سے عزت کرتے ہیں. اور ایسے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں، حضرت نے ان کی پیٹھ ٹھونکی، وہ تھے نہیں وہ بن گئے. اور سالین صاحب کا یعنی عبادات میں بھی شامل ہونا، طواف بھی کرنے، اور مسجد نبوی کی حاضری بھی اور سجدے بھی اور ساتھ ساتھیوں کی خدمت بھی. یہ ایک ان کا دونوں بھائیوں کا ترہ امتیاز ہے. باقی عبادت کرنے کے لیے سب گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
آیا